خلق الليل والنهار بقدرته ومن جزاء ظلمهما بقدرته وجعل لكل واحد منهما فجرا مهدودا وامدا ممدودا الصلاه والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين سيدنا الممجد بشيرنا المؤيد المصطفى الامجد محمد بالقاسم محمد
حفاظت کرنے والا,
شیعہ وہاں کا ہے اپنے بازو کو پھیلا کر کسی چیز کو اپنی روکے بانی میں لے لینے والا. اور پیغمبر علیہ السلام کی ٹریڈیشنز میں حدیث میں یا مختلف ادوار میں شناخت کے اعتبار سے اہل تشیع ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو بعد پیغمبر اور پیغمبر کی زندگی میں اور پھر ایک طویل سفر میں جناب امیر المومنین اور ان کی اولاد کی پیروکاری میں ان کے مددگاری میں ان کی آئیڈیالوجی کی نگہداری میں ہمیشہ مستعد رہے اور کسی بھی قسم کی کمزوری کا مظاہرہ اہل تشیع میں اس 1500 سال کی تاریخ میں نہیں ہوا. قرآن مجید نے شیعہ کی ڈیفینیشن یا اس کی شناخت کرائی گئی جناب نوح اور ابراہیم کے حوالے سے اور سورہ صفات میں جناب نوح کے لیے کہا سلام علی نوح فی العالمین ابراہیم سلام ہمارا روح کے اوپر سلام روح فی العالمین انہ قزال کا نجی المحسنین وہ ہمارا صاحب احسان بن ان لوگوں میں نباد المومنین وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا سما غرقنا الاخرین اور ہم نے کیا کیا سب کو ڈبو دیا غرق کر دیا ایک وہ مومن اور صاحب احسان رہ گیا وَإِنَّا مِنْ شِيَتِهِ لِإِبْرَاهِيم اور نو کے شیعہ ابراہیم تھے کے مددگار نو کی آئیڈیالوجی کی حفاظت کرنے والے نو کی پیغمبری کو اسپارٹ کرنے والے نو کے ہمدم اس کو ایک لفظ سے یاد کیا قرآن مجید نے وَإِنَّا لِشِيَتِهِ ابراہیم اور ان کے شیعہ جو تھے وہ ابراہیم یعنی ابراہیم کی شناخت کیا ہے نو کے شیعہ. اسی طرح سورہ قصص میں جناب موسیٰ کا ایک واقعہ بیان ہوا جس واقعے میں یہ بتایا گیا کہ موسیٰ کے ہاتھوں کس طرح ایک شخص کا قتل ہو گیا اور اس قتل کی وجوہات کیا تھی. ومن دخل مدینۃ الٰہیہ نے غفلتن من اہلہا فوجد فیہا رجلین یقتتلان ہاض من شیت ہی وہ ہاض من ادو ہی فاستغاثه الذی من شیته الى الذی من ادو ہی فوقظ موسیٰ فقضى علیہ. سورہ قصص. کیا ہوا موسیٰ داخل ہوئے شہر میں جب رات کا سناٹا تھا غفلتا اہلہا لوگ غفلت کی نیند میں سوئے ہوئے تھے وجدہ فیہا رجلین یقتتلان اور موسیٰ نے دیکھا کہ دو اشخاص آپس میں لڑ رہے ہیں اور دست و گریبان ہیں ہاذا من شیعتی و ہاذا من عدوی ایک ان میں سے موسیٰ کا شیعہ تھا اور ایک دوسرا جو تھا وہ موسیٰ کا دشمن تھا یا ان کے شیعہ کا دشمن تھا. فاستغاثه الذی من شیعتہ علی الذی من عدوی بس جیسے ہی موسیٰ کو دیکھا ان کے شیعہ نے ان سے مدد کا استغاثہ کیا اس دشمن کے خلاف. فوقظہ موسیٰ دوڑ پڑے اپنے شیعہ کی مدد کرنے کے لیے وقضی علیہ اور حملہ آور ہو گئے اس کے دشمن دشمن کے اوپر اور اس دشمن کی قضا ہو. جناب موسیٰ کی تاریخ میں یہ قتل ہے. جب کہا کہ فرعون کے پاس جاؤ اور ہمارا پیغام سناؤ تو موسیٰ نے کہا کہ میرے ہاتھوں بنی اسرائیل کے لوگوں میں سے ایک قتل ہو گیا, میں اکیلے جاؤں گا تو میرے لیے جان کا خطرہ ہے, میرے بھائی ہارون کو میرے ساتھ کر. تو وہ یہ قتل کی داستان تھی. یعنی وہ شخص موسیٰ کا شیعہ تھا, تو موسیٰ نے جب اس کا استغاثہ سنا تو دوڑ کر اس کی مدد کی اس کے دشمن کے خلاف, اور موسیٰ کے بعد سے وہ شخص ہلاک. یعنی آپ کے دوست مددگار اور پیروکار کو قرآن مجید نے لفظ شیعہ کے نام سے یاد کیا. یعنی ابراہیم لوط کے شیعہ تھے اور موسیٰ نے اپنے شیعہ کی مدد کرنے کے لیے اس دشمن پر حملہ کیا جس کے ذریعے سے ان کے حق ہوئے.
اشرفیہ محمد والے محمد بلند تر
صلوات.
مسلمانوں کی تاریخ میں اور پیغمبر کے ٹریڈیشن میں یہ اصطلاح لفظ تشیع اور شیعہ ان لوگوں کے لیے استعمال ہوتی ہے جو جناب امیر المومنین اور ان کی اولاد کی پیروی کرتے ہیں اور ان کی مددگاری کا دم بھرتے ہیں اور ان پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. علامہ سیوطی نے جو اہل سنت کے مشہور و معروف عالم مفکر مورخ, ایک عظیم مقام ہے علامہ سیوطی, انہوں نے سورہ بینہ کی ساتویں آیت کی تفسیر لکھتے ہوئے ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البر. یہ ہے ساتویں آیت سورہ بینہ. بولو ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البر, کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیے وہی ساروں میں خیر رکھنے والے لوگ ہیں, بہترین لوگ ہیں. جب اس آیت کی تفسیر علامہ سیوطی نے لکھی تو اس کے ساتھ جوڑ کر پیغمبر کی حدیث کو لکھا, ارشاد فرمایا اس آیت کے ریفرنس پر کہ کس کے لیے یہ آیت نازل ہوئی. شیخ سیوطی نے لکھا کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا بلزی نفس ہی بیدہ ہی, بلزی نفس ہی بیدہ ہی, قسم ہے اس خدا کی کہ جس کے ہاتھ میں میری جان, اتنا حاضر وشیت ہی لہول فائزون یوم القیامہ. اور اشارہ کیا پیغمبر نے اپنے بھائی علی ابن ابی طالب کی طرف اور کہا یہ شخص اور اس کے شیعہ لہول فائزون یوم القیامہ, یہ روز قیامت اعلیٰ درجوں پر فائز ہوں گے. تفسیر میں پیغمبر کی یہ حدیث نقل کی علامہ سیوطی نے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ, وہ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے جو خیر البریہ ہیں, وہ خیر البریہ کی تفسیر پیغمبر کی اس حدیث کے ساتھ کی. والذی بنفس والذی نفسی بیدہ, خدا کی قسم اس خدا کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, انا ہذا وشیتی, یہ علی اور اس کے شیعہ لہم الفائزون یوم القیامہ, یہ روز قیامت ابلن مقامات پر فائز. شیخ سیوطی نے تفسیر کر دی سورہ بینہ کی ساتویں آیت خیر البریہ. اہل سنت برادران اہل سنت کے مشہور معروف عالم مورخ علامہ ابن حجر مکی, جن کی مشہور و معروف کتاب ہے سوائے کا محرقہ, اس کا مطلب ہے گرتی ہوئی بجلیاں. یہ بجلیاں کس پر گرانے کی, انہوں نے اپنے کچھ باتوں کی رد کرنے میں کی بجلیاں انہوں نے اہل تشیعوں پر گرانے کی, ایک صحیح تھی اس سوائے کا محرقہ. اب اسی کتاب میں جو گرتی ہوئی بجلیوں کے نام سے انہوں نے لکھ دی, اس میں وہ پیغمبر کی حدیث رقم کرتے ہیں کہ جناب پیغمبر علیہ السلام نے جناب علی مرتضیٰ کو خطاب کیا اور کہا اے علی خدا تمہارے شیعوں کے گناہوں کو معاف کرے گا اور ان کے بھی جو تمہارے شیعوں کے پیروکار ہیں. پھر دوسری حدیث اسی سوال پر میں بتا گرتی ہوئی بجلیوں ابن ہجر مکی نے لکھی کہ پیغمبر نے اپنے بھائی سے خطاب کیا اور کہا کہ علی روز حشر تمہارے شیعہ میری حوض پر مجھ سے اس طرح ملاقات کریں گے کہ ان کے چہرے چمکدار ہوں گے اور وہ میری حوض سے اپنی پیاس کو بجھا رہے ہوں گے اور تمہارا دشمن اس طرح میرے سامنے آئے گا کہ پیاسا ہوگا اور عذاب کی زنجیروں میں جکڑا ہوگا. اب اس مقام پر آ کر ہم اپنی بحث کو اس پوائنٹ سے جس کے ہم نے ڈیفائن کیا ایک لفظ کی تشریح تشیع یا شیعہ, ہم اس بات کو یہ کہہ کر کنکلوڈ کرتے ہیں کہ ہم بڑے بڑے علماء اہل سنت جس میں اتنے جوزی ہوں بلازوری ہوں علماء بھی ہیں مورخین بھی ہیں محدثین بھی ہیں شیخ عبد الرحمان قندوزی ہوں ابن ہجر مکی ہوں ابن عبدالحبیب ہوں یہ سارے لوگوں نے تواتر کے ساتھ ایک حدیث نقل کی تواتر کے ساتھ اور وہ حدیث یہ ہے کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ علی ابن ابی طالب اور اس کے شیعہ روز قیامت فلاح اور نجات پانے والے گروہ ہیں. اب یہاں پر آ کر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس شیعہ کی ڈیفینیشن کیا ہے, اس شیعہ کی شناخت کیا ہے. دیکھیے نا پیغمبر نے کیا کہا کہ علی اور اس کے شیعہ روز حشر نجات اور فلاح پانے والے گروہ ہیں, تو اس شیعہ کے ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ کون سے شیعہ ہیں جو خیر البریہ کے ساتھ ہیں اس کے مددگار ہیں. پیغمبر علیہ السلام کی ایک اور حدیث انہی تمام کتابوں کے اندر مرحوم ہے جس میں پیغمبر نے شاہ فرمایا کہ جو حکم دیا گیا کہ میں کچھ افراد سے محبت کروں, کہا کس سے محبت کریں گے, کہا حکم دیا گیا کہا علی سے موسیٰ سے سلمان سے مرتاد سے. اچھا اب کچھ اصحاب ایسے ہیں جن کے لیے پیغمبر علیہ السلام نے خصوصی طور پر احادیث بیان فرمائی, جیسا کہ آپ نے جناب ابو ذر کے لیے کہا وہ ابو ذر جو شیعہ کا ایک پلر تصور کیے جاتے ہیں, آپ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا جو سچائی میں اس مقام پر ہو کہ جو ابو ذر سے زیادہ ہو اور جس کا بوجھ زمین میں اٹھایا. دوسرا فرض جناب سلمان فارسی کے لیے پیغمبر نے کہا سلمان میرے اہل بیت کے ساتھ. کون ہے سلمان؟ علی کا شیعہ. تیسرا فرض عمار یاسر جن کے لیے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ عمار کوئی باغی گروہ قتل کرے گا عمار انہیں جنت کی طرف بلا رہا ہوگا اور وہ لوگوں کو دوزخ کی طرف بلا رہے ہیں. یہ چند شیعوں کی شناخت پیغمبر علیہ السلام نے پیش فرمائی, لیکن کچھ ایسے بھی شیعہ ہیں علی کے کہ جن کی شناخت تاریخ کے کچھ ان لوگوں نے کی جو کسی نہ کسی موقع پر امام علی ابن ابی طالب کے ساتھ کسی کانفلکٹ کے اندر آئے. ان میں سے ایک صحابی اور ایک شیعہ ہیں ہجر بن عدی. جناب ہجر بن عدی کو شام کے گورنر ہیں بہت ہی اذیت اور تکلیف کے ساتھ ان کے بیٹے اور بقیہ ساتھیوں کے ساتھ قتل. ہجر کے قتل پر ام المومنین جناب عائشہ اللہ کا، ایک فرستادہ دوڑتا ہوا حاکم شام کے پاس گیا اور اس کو قتل سے روکنے کی کوشش کی اور کہا کہ یہ وہ بزرگ ہیں جو دین کا چہرہ ہیں، اور ہجر بن علی کی شناخت کیا ہے؟ علی کا شیعہ. اور ام المومنین کا یہ ارشاد فرمانا کہ اے معاویہ ہجر کے قتل سے باز رہ، یہ وہ بزرگان دین ہیں جو دین کا چہرہ ہیں. یعنی علی کا شیعہ وہ ہوتا ہے تو دین کا چہرہ ہوا کرتا ہے. لیکن قتل میں جلدی کی گئی اور ام المومنین کے اس فرستادے کے پہنچنے سے پہلے ہی حجر ان کے ساتھی جو ہیں وہ خاموش کر دیے گئے، سائلنٹ کر دیے. اس کے بعد قتل حجر کے بعد حاکم شام حج کرتا ہوا مدینے آئے. اس وقت ام المومنین جناب عائشہ نے اسے خطاب کیا اور اس خطاب نے اتنا ارشاد فرمایا کہ معاویہ تجھے خوف نہیں آیا کہ جب تو ہجر اور ان کے ساتھیوں کو قتل کرتا؟ خدا کی قسم میں نے پیغمبر سے سنا کہ مقام مرجع الادھر پر کچھ ایسے صاحبان ایمان قتل کیے جائیں گے کہ جن کے قتل پر خدا اور ساکنان آسمان غیظ و غضب سے بھر جائیں گے. اب تو خدا کے غیظ کا انتظار کر. کس کے جملے ہی ہیں؟ ام المومنین جناب عائشہ رضی اللہ کے جملے ہیں. کس کے لیے؟ علی کے شیعہ کے لیے. علی کے شیعہ کے لیے. تو اب تشیعوں کی پہچان ہو رہی ہے آپ کو کہ شیعہ کسے کہتے ہیں، کون ہوتا ہے علی کا شیعہ؟ مقداد ہے علی کے شیعہ، عمار ہے علی کے شیعہ، سلمان ہے علی کے شیعہ، ابو ذر ہیں علی کے شیعہ، ہجر بن علی ہیں علی کے شیعہ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ ہجر کا قتل تاریخ میں ایک زبردست تہلکہ مچانے والا قتل ہے. کیوں قتل ہو گئے؟ کیا سلیمان حسن علیہ السلام پر نہیں تھے؟ بے شک سلیمان حسن علیہ السلام پر تھے، لیکن دین کی شکل اس طرح بدل دی گئی تھی کہ مغیرہ گورنر ہے اور تقریر کر رہا ہے مسجد میں. زہر کا وقت نکل گیا، عصر کا وقت نکل گیا، روزے جمعہ ہے. اب جمعہ کی نماز کے لیے مسجد کوفہ کے اندر لوگ جمع، یہاں تک کہ مغرب کا وقت خود شروع ہو گیا. ایسے میں ہجر کھڑے ہوئے اور مغیرہ کی سرزنش کی کہ تم لوگوں نے دین کو مذاق بنا دیا. زہر ختم ہوئی، عصر ختم ہوئی، نماز جمعہ نہیں ہو رہی اور مغرب کا وقت آ گیا. ہجر مسجد سے باہر نکل گئے. بنی امیہ کے جاسوسوں نے حاکم شام کو خبر کی کہ ہجر جو ہے وہ مغیرہ کی گورنر کی چلنے نہیں دیں گے، کوئی سخت آدمی بھیجا. زیاد کو گورنر بنا کر بھیج دیا گیا. زیاد نے ہجر پر مقدمہ بنایا اور وہ مقدمہ کیا تھا؟ اس مقدمے کے چار یا پانچ پوائنٹ میں آپ کے سامنے پیش کر. اس مقدمے کا پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ ہجر بن علی معاویہ اور آل امیہ کو برا بھلا کہتے ہیں. دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ ہجر خلافت پر علی اور اولاد علی کا حق سمجھتے ہیں. تیسرا پوائنٹ یہ تھا کہ ہجر لوگوں کو بنی امیہ کے خلاف بغاوت پر اکسا رہے ہیں. پانچواں پوائنٹ یہ تھا کہ ہجر لوگوں کے جتھے خلافت کو آل علی کے حوالے کرنے کے لیے تیار کر رہے ہیں. اور پانچواں الزام یہ تھا کہ ہجر ابو تراب اور ان کی اولاد پر درود پڑھتے ہیں. ذرا مقدمے کی جو پٹیشن ہے اس پر غور کیجیے. کہ کیا کیا ہجر نے، کہ علی اور اولاد علی کی محبت میں، ان کی حمایت میں آل امیہ کے خلاف ڈٹ گئے. اور آخری الزام تو بڑا ہی حیرت ناک ہے کہ ہجر ابو تراب اور ان کی اولاد پر درود پڑ گئے. جناب ہجر کو زیاد کے سامنے پیش کیا گیا اور کی مقدمے کے ایک پوائنٹ سنائے گئے. تو کہا تمہارے لیے کیا سزا ہونی چاہیے؟ تو ہجر نے کہا کہ زیاد ہم تو تیرے ملک میں نہیں چاہتے، ہمارا معاملہ تو گورنر کے ساتھ ہے، تو ہمیں اس کے پاس بھیج دے، ہم اپنا معاملہ کو طے کر لیں گے. 12 آدمی گرفتار ہوئے ہیں جس میں سے 7 آدمی جو ہیں وہ شام کی طرف روانہ ہے. جب دمشق کے قریب ہو گئے مرج الادھر کے مقام کے پر، وہاں سے حکم آیا کہ بس یہیں پر ان کو پارک کر دمشق نہ آنے پائیں، کیونکہ شاید اس وقت تک ام المؤمنین کا فرستادہ بھی پہنچ چکا تھا کہ ہجرت کو قتل نہیں ہونا چاہیے. اب قبریں کھد گئی، جلات اللہ نکال کر کھڑا ہو گیا اور جس نے بار بار کہا کہ سلیمان حسن علیہ السلام پر قائم ہے، کس لیے ہمارا قتل کیا جاتا ہے؟ تو کہا اچھا ایک پوائنٹ ہے، تم علی اور اولاد علی کو گالیاں دو. جو اس دور کا دستور تھا 90 سال تک ممبروں سے علی اور اولاد علی کو گالیاں دو. ریزر نے کہا تمام زندگی جس کی محبت کا دم بھرتے تمام زندگی جس کے آستانے پر پریشانی دیکھتے دیکھتے گزرتے، تم کیا سمجھتے ہو کہ زندگی کی کچھ لمحوں کو آگے بڑھانے کے لیے میں یہ جانے زہر پیوں؟ تمہارا جو دل چاہتا ہے. اور ساتھ ساتھ یہ وصیت تھی کہ مجھے کفن نہ دیا جائے اسی زہر اسی خون آلود لباس میں، مجھے دفن کیا جائے، میری بیڑیاں نہ کھولنا، میں روزے حشر جیت رہا ہوں آپ سے ملاقات کروں گا، مجھے قتل ہو گئے، بیڑیاں نہیں کھولیں لباس چلتا کفن ٹھہرا. یہ 1500 سال پرانی بات تھی، پچھلے دنوں جب داعش نے حملہ کیا سیریا میں قبریں ادھیڑنے کا سلسلہ شروع ہوا تو سب سے پہلی قبر جو ٹارگٹ بنی وہ علی کے شیعہ کی تھی. کل بھی علی کا شیعہ فرسٹ ٹارگٹ تھا. آج 1500 سال کے بعد ان لوگوں کو ہجرت میں نبی یاد اور آج بھی علی کا شیعہ لائن آف فائر میں فرسٹ ٹارگٹ. عزیزہ گرامی، خود امیر المومنین نے اپنے مددگاروں اور پیروکاروں کو اپنا شیعہ کہہ کر خطاب، شیخ المفید کتاب جمل میں لکھتے ہیں کہ جب امیر المومنین کو پتا چلا کہ صاحبان جمل طلحہ اور زبیر نے آپ شیعوں کو قتل کیا تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں بد دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور کہا پروردگار انہوں نے میرے شیعوں کو قتل کیا تو انہیں بھی قتل کر. اور اسی کتاب الجمل میں شیخ مفید صاحبان جمل کا وہ اسٹیٹمنٹ بھی لکھتے ہیں کہ انہوں نے آپس میں یہ مکالمہ کیا کہ جب ہم بسرے پہنچیں گے تو گورنر عثمان بن حنیف کو معزول کر کے علی کے شیعوں کو قتل کر ڈالیں. یہ ہے شیعہ کی شناخت. ابن خلدون مشہور مورخ جس نے مقدمہ ابن خلدون لکھا، اس نے اس مقدمہ ابن خلدون میں لکھا کہ شیعہ کا مطلب مددگار اور پیروکار تو ہوتا ہے لیکن پیغمبر علیہ السلام کی اس نبوت کے بعد یہ اصطلاح ان لوگوں کے لیے استعمال ہوئی جو علی اور اولاد علی کے پیروکار و مددگار تھے. اور شیعہ ریفرنسز میں ہاں اور ریسورسز میں اسے شیعہ کہا جاتا ہے جو جناب امیر المومنین کے بعد یکے بعد دیگرے آپ کی اولاد میں سے 11 افراد کو آئمہ تصور کرتے ہیں اور اس پر عقیدہ رکھتے ہیں. یعنی نبوت کے فوراً بعد اہل تشیع امامت کے عقیدے پر کنورٹ ہوتے ہیں اور امیر المومنین کو پہلا امام اور اس کے بعد جس کے بعد دیگر 11 اماموں کی امامت پر عقیدہ شخصی اور کسی بھی ایڈونچرر کو روکا وہ اہل تشیع تھے جنہوں نے پیغمبر کے فوراً بعد جناب امیر المومنین کی امامت پر اور یک کے بعد دیگر ان کے اولاد کے 11 اماموں کی امامت پر یقین رکھ کے اس ختم نبوت پر ایسی سیل لگائی کہ اہل تشیع میں کبھی یہ بحث نہ چھڑی، اہل تشیع میں یہ بحث نہ چھڑی. اب یہ اہل تشیع کی تاریخ بھی بڑی عجیب ہو گئی. یہ کب بنے شیعہ؟ کیسے وجود میں آ گئے شیعہ؟ ریسرچرز نے، ہسٹورینز نے دو کیٹیگریز بیان کی کہ کس طرح یہ وجود میں آئے. پہلی کیٹیگری کے ریسرچرز اور جو محققین ہیں اور جو مورخین ہیں وہ یہ لکھتے ہیں کہ اہل تشیع پیغمبر کی رحلت کے بعد وجود میں آئے. ان اس کیٹیگری کا ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ واقعی صحیفہ کے فوراً بعد پیغمبر کے بزرگ ترین اصحاب نے صحیفہ کی اس کاروائی کو چیلنج کیا، اسے قبول نہیں کیا اور اپنے آپ کو گریویٹیٹ کیا جناب علی مرتضیٰ دیگر. اس طرح اہل تشیع اس وقت سے بجے یہی گروہ کہتا ہے کہ اہل تشیع خلافت سوم کے اختتامی اعتبار میں جبکہ خلیفہ سوم قتل ہو گئے اور ان کے قتل کا کے قصاص کا نعرہ لگا، اس وقت وجود میں آئے جب طلحہ اور زبیر لوگوں کو اسی طرح اپنے خلیفہ سوم کے لیے قصاص کے لیے اکسا رہے تھے جس طرح ان کے خلاف لوگوں کو بغاوت کے لیے اکسا رہے تھے، اور جناب علی مرتضیٰ انہیں بار بار بلا کر سمجھاتے تھے کہ اس میں سوائے خطے کے کچھ نہیں ہوگا، لیکن وہ جناب علی مرتضیٰ کی بات نہیں سنتے تھے کیونکہ ان کا ایمبیشن کچھ اور تھا. لہذا یہ ایمبیشس لوگ وہ جتھا لے کر جمل پہنچے تو انہوں نے اپنے آپ کو اہل عثمان یا عثمانی کہا، تو وہ جو گروہ مقابلہ کرنے کے لیے جمل کی طرف چلا یعنی بصرے کی طرف چلا جناب علی مرتضیٰ کی قیادت کے اندر اسے شیعہ نے علی کہا گیا. اسی گروہ کیٹیگری کے چوتھے سب گروپ کے ریسرچرز کہتے ہیں کہ تشیع در حقیقت کربلا کے ذریعے سے وجود میں. لیکن ایک ریسرچرز کا گروپ وہ بھی ہے جو کہتا ہے کہ تشیع زندگی ہی میں وجود پا چکی تھی، اور اصحاب برگزیدہ کا ایک گروپ جب پیغمبر کی محفل میں آیا کرتا تھا، اور وہ کون لوگ تھے؟ مقداد، سلمان، ابو ذر، عمار، ابو ایوب انصاری، ابو الحسن القیان، حذیفہ، ابن عباس اور عباس بن عبد المطلب، زید بن ارقم، ابو برزہ اسلمی، سہل بن حنیف، عثمان بن حنیف اور اس جیسے دوسرے افراد جب پیغمبر کی محفل میں آیا کرتے تھے تو لوگ کہتے تھے دیکھیے شیعہ میں علی آ رہے ہیں، اور پیغمبر اس خطاب پر خوش ہوا کرتے تھے. یہ ریسرچرز کی دوسری کیٹیگری جنہوں نے کہا کہ نہیں تشیع یہ بات کے الفاظ کی بات نہیں ہے، یہ پیغمبر کی زندگی میں شیعہ علی آئیڈینٹیفائی ہونے شروع ہو گئے تھے. اچھا اب وہ پہلے گروپ کے چار کیٹیگری ریسرچرز کی اور سیکنڈ کیٹیگری ہے، ان ساری باتوں کو اکٹھا کر لیا جائے تو وہ صحیفہ کا معاملہ ہو یا وہ جمل کی کہانی ہو یا وہ سفین کا معاملہ ہو یا وہ کوئی بھی سارے واقعات یا خلافت علی ہو یا خلافت شہادت امام علی ہو، ان ساری باتوں کو اگر اکٹھا کیا جائے تو ان ساری باتوں نے در حقیقت تشیع کو انفلوئنس کیا، تشیع کو بنایا نہیں. یہ بات ذرا ذہن میں، ان سارے معاملات نے تشیع کو انفلوئنس کیا اور تشیع کی پرش کو عمارت بنانے میں اپنا اپنا حصہ ڈالا. لیکن ایک کلیئر آئیڈینٹی تشیع کی اس وقت وجود میں آئی جب شورا بیٹھی اور خلافت کے کا شرائط بیان کرو. پہلا پہلی شرط یہ ہے کہ خدا کی کتاب پر عمل ہوگا کبھی شک. کا دوسری شرط یہ ہے سنت پیغمبر پر عمل ہوگا کبھی شک. کا تیسری شرط یہ ہے سیرت شیخین پر عمل ہوگا بس. اور اس پر ڈاکٹر ابھی شریعتی نے بہت خوبصورت لکھا کہ شہ سوار عرب نے تیرے لا شہ سوار عرب نے اس لا کی تیغ سے اس ایمبیشن کو کاٹا کہ جس کا مقصد اپنے اسوے کو پیغمبر کے اسوے کے ساتھ جوڑنا تھا. لالا نہیں ہر کس بھی نہیں حکومت اقتدار خلافت سامنے پڑی ہوئی ہے. ایک طرف خلافت اقتدار ہے اور دوسری طرف کیا ہے پیغمبر کا اسوہ پیغمبر کی سیرت پیغمبر کی ذات پیغمبر کی شخصیت اور کتاب خدا. اب لوگ کہہ کیا رہے ہیں ابھی سے کہ جیسے پیغمبر کی اسوے کو مانا جائے ویسے ہی دوسروں کے اسوے کو مانا جائے یہی کہہ رہے ہیں. اچھا اب بھی آج آپ کے سامنے کہا جائے اسوہ حسنہ تو آپ کے ذہن میں کس کا اسوہ آتا ہے پیغمبر علیہ السلام کسی اور کا اسوہ آتا ہے؟ اچھا اب اگر علی وہ لا کی تیغ نہ چلاتے تو اسوہ حسنہ سے کس کس کے اسوہ آپ کے سامنے آتے؟
نعرہ حیدری
اور اس سارے ایمبیشن کو ایک بار میں کاٹ کے پھینک دیا جو اپنی اپنی سیرتوں کو سیرت پیغمبر کے برابر لا کر کھڑا کرنا چاہتے تھے. اللہ اکبر. اگر اس اقتدار کی لالچ میں ایک دفعہ علی ہاں کہہ دیتے تو آج آپ کو اسوہ حسنہ پیغمبر کے ریفرنس سے نہیں ملتا کئی اور لوگ اسوہ حسنہ میں شامل ہو جاتے. پھر لوگ کہتے پیغمبر نے تو اس معاملے پر یہ کہا تھا دوسرے نے اس معاملے پر یہ کہا تھا تیسرے نے اس معاملے پر یہ کہا تھا چوتھے نے اس معاملے پر یہ کہا تھا سارے قیاس گھس جاتے. اللہ اکبر. علی مرتضیٰ کا کمال یہ ہے کہ آپ نے اقتدار کو ٹھوکر لگائی اور کتاب اور پیغمبر کو بچا لیا.
دل مولا
علی مولا علی مولا
میرا مشکل کشا مولا
علی مولا علی مولا
میرا حاجت روا مولا
علی مولا علی مولا
نعرہ حیدری
یا علی یا علی یا علی مدد
بچوں یہ محمد والے محمد کے بلند تر کروا
اور وہاں سے شیعت ایک لیگل اینٹیٹی کے طور پر ڈیفائن. وہ دور ہے جو علی نے اپنی تیغ لا سے لگی. اب آپ سارے جورسپروڈنس کو چیک کریں سب میں کہیں نہ کہیں قیاس ہے قیاس آ رہی ہیں. یہ فقط اہل تشیع کا جورسپروڈنس ہے جس میں کوئی قیاس کی گنجائش نہیں ہے. یہ علی مرتضیٰ کا یہ شورا جب بیٹھی نا وہاں سے تشیع کی عمارت کھل کر سامنے آ اور ایک الگ راستہ اختیار کیا اہل تشیع نے دنیا میں الگ راستہ اختیار کیا اور کربلا اس تشیع کی عمارت پر جسے باپ نے شورا میں بنایا تھا بیٹے نے اصل عاشور اس پر ایک مہر لگائی اور قیامت تک کے لیے اہل تشیع کو دوسرے مجلس سے علیحدہ. عزیزان گرامی یہ جو اہل تشیع ہیں ان کو مختلف ناموں سے بھی پکارا گیا تاریخ میں. کبھی انہیں علوی کہا کبھی انہیں حسینی کہا کبھی انہیں جعفری کہا کبھی انہیں ترابی کہا اور کچھ حاسدین نے ان کے حوصلوں کو پست کرنے کے لیے اور ان کی مورال کو ڈاؤن کرنے کے لیے انہیں رابزی کہہ کر بھی پکارا. آج تک آپ سنتے ہی نہیں لفظ رابزی. رابزی نکلا لفظ رفس سے, جس کا مطلب ہے دین سے باہر نکل جانے کا. تو حاسبوں نے آپ پہلے تشیعوں کو رابزی دیا. یہ ایک لفظ خاص استعمال ہوا ترابی اہل تشیعوں کے لیے. ترابی یہ خاص طور پر بنی امیہ کے دور میں شیعہ نے علی کو اور جناب امیر المومنین کو ابو تراب اور آپ کے شیعوں کو ترابی کہہ کر پکارا جاتا تھا, حقارت کی نگاہ سے دیکھنے کے لیے. یہ اور بات ہے کہ جناب امیر کو اپنے القابات میں سب سے زیادہ جو لقب پسند تھا وہ ابو تراب پیغمبر کا دیا
محمد
پیغمبر کا دیا ہوا خطاب. خاک پر سو رہے تھے بھی پیغمبر سانا ہلا کر اٹھایا, اے ابو تراب سارے جسم پر خاک لگی گئی اور ہمیشہ فخر کیا اتنا میرے لیے. تو تاریخ مسعودی میں مسعودی نے ابو مخنف کی ایک کتاب کا تذکرہ کیا اخبار و ترابین, میرے ترابیوں کی خبریں علی کے شیعوں کی خبریں. تاریخ مسعودی میں ابو مخنف کی کتاب کا ذکر ہے اور اس اخبار و ترابین سے مسعودی نے ریپینٹرز کی اس عین البردہ کی مہم کا تذکرہ کیا. تبابین جنہوں نے بازِ قتل امام حسین علیہ السلام اپنی جانوں کو قربان کیا, تاریخ اس عظیم قربانی کا کی مثال پیش نہیں کر سکتی کہ 4000 آدمیوں نے جس طرح اپنے آپ کو موت کے حوالے کیا بنی امیہ کے لشکر سے لڑتے ہوئے. تو اخبار و ترابین میں جب مخنف کی لکھی ہوئی تھی اس میں ایمن بڑا کے اس واقعے کو رقم کیا گیا تھا اور تاریخ مسعودی نے اس کا ریفرنس اس اخبار و ترابین سے. ایک لفظ استعمال ہوتا ہے شیعوں کے لیے علوی, اور یہ لفظ کب قائم کیا گیا؟ جب جمع کی طرف چلے لوگ جناب علی کے ساتھ جو تھے انہوں نے کہا یہ علوی ہیں, اور جو آپ کے مد مقابل تھے انہوں نے کہا وہ عثمانی. ایک اور لفظ استعمال ہوا اہل تشیعوں کے لیے حسینیہ, اور حسینیہ کے لفظ کب استعمال ہوا؟ جب ابراہیم بن مالک اشتر اور مختار صفوی کے قیادت میں شیعہ نے علی نے لا سارت الحسین خون حسین کے بدلے کا نعرہ لگایا اور بعد کربلا قاتلان امام حسین علیہ السلام نے ان کے انجام تک پہنچایا, اس وقت ان کو حسینیہ کہہ کر بھی پکارا. ایک نام نہیں, دو نام نہیں, تین نام نہیں, لیکن ایک بہت اہم نام ہے شیعوں کا, بہت ہی اہم نام, اور وہ ہے آتیا. This is said. باتیں پتا کرنا, وہاں پر روک دینا, This is said فیصلہ کرنا. اور یہ نام کب پڑا اہل تشیعوں کا؟ عباسیوں کے دور میں جب امام موسی کاظم علیہ السلام کی شہادت کو ہارون رشید نے چھپانا چاہا اور کہا کہ وہ غائب ہو گئے تو اہل تشیعوں ڈٹ کر کھڑے ہوئے, جسر بغداد پر جنازہ رکھا اور کہا یہ ہے ہمارا امام جو شہید ہوا, اور اس کے بعد امام موسی کاظم علیہ السلام کے فرزند امام علی رضا کی امامت کا اعلان کیا, اور اس کے بعد امام محمد تقی جواد کی امامت کا اعلان کیا, اس کے بعد امام علی النقی کی امامت کا اعلان کیا, اس کے بعد امام حسن عسکری کی امامت کا اعلان کیا, اور عباسیوں کی اس عظیم سازش کو وہیں پر دفن کر دیا کہ جو امام کو غائب غائب کہہ کے شہادت کو چھپا رہے تھے اور مختلف گروہ بنا دیے تھے, وہ 6 امام ماننے والا, وہ 5 امام ماننے والا, یہ سارا یہ 6 امام اور 7 امام کا جو جھگڑا پڑا یہ عباسیوں کے دور میں پڑا, لیکن اس میں اہل تشیع ڈٹ کر کھڑے ہوئے اور 12 اماموں کی یکے بعد دیگر امامت کا اعلان کرتے رہے. اور یہ وہ موقع ہے کہ یہ ڈسسٹو شیعہ اسنا اشری کہلائے.
Yeah.
اشیا، یہ آج بھی اسنا اشری. کبھی سوچا آپ نے کہ اسنا اشری کیوں لگاتے ہیں شیعوں کے نام کے ساتھ؟ اس لیے لگاتے ہیں کہ عباسیوں کی اتنی گہری سازش، شہید ہو گیا امام تو غائب ہو گیا. جس نے بغداد پر جنازہ رکھا، اب اتنے ظلم میں آپ کو تصور کیجئے، کتنے شیعہ ہوں گے، کیسے کھڑے ہوئے ہوں گے، کیسے مقابلہ کیا ہوگا، کیسے اس امامت کے انسٹیٹیوشن کو سپورٹ کیا ہوگا. یہ ہے قاطعہ، یعنی دس از صرف شیعہ. اب یہ ہیں اہل تشیع. میرے دوستو، یہ اہل تشیعوں کی تاریخ جو ہے نا، یہ زمانی جمع خرچ سے وجود میں نہیں آئی. یہ تاریخ جد و جہد مسلسل، اور یہ تاریخ خون، زندان، مصائب، شکنجوں سے وجود میں آئی. اور جو آج آپ اپنے آپ کو ڈٹ کر اسنا اشری کہتے ہیں، اس مقام تک پہنچنے میں بھی پیچھے والے اہل تشیعوں نے جو قربانیاں دی، اس کا تصور کرنا محال. جمال میں، صفین میں امام علی کے مقابلے پر وہ لشکر تھا جس نے سازش کے تحت نیزوں پر قرآن اٹھائے. اس وقت معاویہ نے خطاب کیا جناب علی سے، کہا کہ ابن ابی طالب، آپ میرے مقابلے پر لڑنے کے لیے لشکر لائے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں اس کا فائدہ کچھ نہیں. میرے ساتھ ایسے لوگ ہیں آپ کے خلاف لڑنے کے لیے کہ انہیں بدھ کے دن جمعے کی نماز پڑھا دوں، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. سفین تک معاملہ یہ ہو گیا تھا، بدھ کے دن جمعے کی نماز پڑھا دوں، ان کی صحت پر، ان کی فکر پر کوئی اثر نہیں پڑتا. یہ اس مجمع سے اگر آپ لڑیں گے تو کیا فائدہ؟ اب سمجھ میں آئی کربلا کہ کیوں امام حسین علیہ السلام مدینہ چھوڑ کر، مکہ چھوڑ کر دشت عراق میں گئے؟ کیوں؟ ایسے گروہ تیار ہو چکے تھے جو بدھ کے دن جمعے کی نماز کو میں کوئی فرق نہیں کر سکتے تھے. ایسے گروہ تیار ہو گئے تھے جنہیں لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کے ایمان کا پتہ نہیں تھا، جنہیں عدالت اسلامی کے بارے میں کوئی خبر نہیں تھی. ایسے گروہ تیار ہو گئے تھے جو فقط تلوار اور مال غنیمت کی تلاش میں رہتے تھے، جو پیغمبر کی سنت اور شریعت کو مٹانے کے درپے تھے، صرف تھوڑا سا مال پھینکو اور شریعت کو مٹا دو. اور وہ سارے کے سارے لوگ جمع ہو کر علی اور اولاد علی کے مقابلے پر، امام حسین علیہ السلام کے 58 ہجری کی وہ تقریر جس میں آپ نے ارشاد فرمایا دین کو مٹایا جا رہا ہے، عدل کو پامال کیا جا رہا ہے، شریعت بکھر رہی ہے، کتاب خدا کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ایسے میں اگر کوئی اس کی مخالفت کرتا ہے تو وہ سر اپنے گردن کندھوں پر باقی نہیں لے. یہ کیفیت تھی، اگر کوئی مخالفت کرے وہ زندہ نہیں بچتا تھا. ہجر بن علی نے مخالفت کی، اسے دشمن خدا کہہ کر گھسیٹ کر لے گئے، اور اس بے دردی کے ساتھ ہجر ان کے بیٹے اور ان کے ساتھیوں کو شہید کیا گیا. ہجر کی مخالفت کیا تھی؟ نماز کی حفاظت کرو، شریعت کی حفاظت کرو، کلمے کی حفاظت کرو، دین کی حفاظت کرو. یہی شیعوں کا طرح امتیاز ہے، یہی شیعوں کا طرح امتیاز ہے. لیکن ایسے گروہ وجود میں آ گئے تھے کہ جن کے نزدیک دین کی کوئی حیثیت اور اہمیت نہیں تھی. امام حسین علیہ السلام کا اب کربلا تک پہنچنا تاریخ کو خود بخود سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ اگر کوئی کھڑا ہو جاتا تھا کہ مغرب کی نماز کا وقت گزر گیا ہے تو گارڈس آتے تھے، مجمع سے اٹھاتے تھے، لے جا کر سر تن سے جدا کرتے تھے اور سر کو مجمع پر لا کر پھینک دیا ہوتا. ایسے میں کس کی ضرورت رہ گئی تھی جو کہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی آواز پر. سب زمانے خاموش تھے، سارے دل ڈرے ہوئے تھے، سب سہمے ہوئے تھے. یہ فقط حسین ابن علی کی للکار تھی جس للکار نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وسلم. اور حسین کے ساتھ جو مجمع ہے اور جو لوگ ہیں ذرا انہیں ملاحظہ کیجیے. مسلم ابن عقیل کو جب زخمی کر کے اور گرفتار کر کے ابن زیاد کے سامنے پیش کیا تو کس الزام پر مسلم کے خلاف کارروائی شروع کی گئی؟ الزام کیا لگایا؟ وہی الزام جو حضرت ابن عقیل پہ لگے تھے. کہا مسلم لوگوں کو حکومت کے خلاف بھڑکا رہے تھے, مسلم اسلحہ جمع کر رہے تھے, مسلم لوگوں کو بنی امیہ کے خلاف جنگ کرنے پر آمادہ کر رہے تھے. ابن زیاد نے یہ جب فہرست پر نہ سنائی گئی مسلم پر الزامات کی, آپ کو پتا ہے مسلم کو کن الفاظ سے ابن زیاد نے آواز دی؟ اے دشمن خدا. مسلم ابن عقیل کو ابن زیاد خطاب کر رہا ہے, کیا کہہ کر؟ اے دشمن خدا. لیکن مسلم کون ہے؟ حسین کے شیعہ. مسلم کون ہے؟ علی کے شیعہ. اب مسلم سے کہا کہ تم نے امیر کو سلام نہیں کیا. اس نے کہا کون سا امیر؟ یہی ابن زیاد کا مالی امیر ہو سوال حسین. ہمارا حسین کے سوال پر قیمت کیا ہے؟ جان. جس دن مسلم کے خلاف یہ چارج شیٹ دے دی گئی اور مسلم کے خلاف کا حکم سنا دیا گیا کہ مسلم کا سر تو بات دینا چاہیے, تو باقی ہیں سلطنت کے باقی ہیں, تو مسلم نے کہا کہ کوئی ہے جو میری چند وصیتوں کو سن لے؟ ابن زیاد نے اشارہ کیا عمر ابن صاحب کی طرف کہ تو مدینے والا ہے سن لے. یہ ابن عقیل کیا کہنا چاہتا ہے؟ قریب آیا ہمارے ساتھ تو مسلم نے چند وصیتیں کہا میری طرف سے ایک خط لکھ دے حسین ابن علی, میں آپ کو کوفہ آنے کی دعوت دے چکا ہوں. خط لکھ دے گیا کوفہ وہ نہیں رہا, آپ کوفے کا رخ نہ کریں. دوسری وصیت لکھی میں اس کوفے میں مقروض ہو چکا ہوں, میری زرا بیچ کر میرا قرض ادا کر. اور تیسری وصیت لکھی میں اپنے ساتھ دو چھوٹے بچے لایا تھا, اس ہنگامے میں وہ بچے کہیں گھوم ہمارے ساتھ میرے بچے تلاش کر کے مدینے کی ماں کے پاس پہنچا. بس مسلم دار العلماء کی چھت پر لے جائے گئے, سرکن سے جدا ہوا, لاش مدینے کی گلیوں میں نسیتی جا رہی اور ادھر لوگ مسلم کے بچوں کی تلاش میں, بچے گرفتار ہو گئے, پانی میں قید کر دیے گئے, روز وہ زندان بان سے لے کر دیا. ہم پیغمبر کی آ رہے ہیں ہمیں چھڑا دے اللہ سے, ہم بہت کم سے ہیں, ہماری ماں کے پاس ہمیں بھجوا دے, ہم تو شفاعت کرتے ہیں روزے حشر کے نانا سے تیری سفارش. ہر روز بچے یہ اس کے سامنے کہانی سناتے تھے, ایک روز سسل رحم آئے گیا کہ بچے کو چھوٹے, اس وقت بچوں نے کہا کہ دیکھ ہمارے تھوڑے سے بال کاٹ, اور مدینے جانے والے کسی قافلے کو دے دے کہ ہماری ماں کو ہمارے پاس دے کر کسل بھی ہو جائے گا. زندان باندھے زندان کے دروازے رات کے اندھیرے میں کھول دیے, کسی قیمت میری جان ہوگی لیکن میں تمہاری اس آو زاری کو مزید نہیں سہ سکتا. راستہ بتایا کہ اس راستے پر چل نکلو, یہاں سے مدینے جانے والے قافلے گزر دوں, کسی بھی قافلے میں سوار ہو جاؤں. چھوٹے چھوٹے بچے رات کے اندھیرے میں ایک گلی سے دوسری گلی, دوسری سے تیسری گلی میں بھر گئے, وہ شاہراہ نہ ملی جان مدینے کے قافلے چلتے تھے, یہاں تک کہ صبح نمودار ہوئی خوف زدہ بچے درخت پر چڑھ گئے. حارث کی بیوی پانی بھرنے کے لیے آئی, چشمے میں دو چاند سی صورتوں کا عکس نظر آیا, بے اختیار سب درخت کی طرف کیا تو دیکھا کہ ٹہلو اشارہ کیا پوچھا کون ہو گھرانے کے بچوں نے جھوٹ بولنا نہیں سیکھا کہہ دیا مسلم کے سر بس اس مومنہ نے بچوں کو ساتھ لیا اپنے گھر آ گئے کردار پاک دھلائے چہرہ دھلایا منہ کے بچوں کو کھانا کھلایا بستر لگا دیا آرام کرنے کا موقع رات بھر کے چلتے چلتے بچے تھکے ہوئے چلے
رات تک پہر گزر گیا حارث گھر میں داخل ہوا بیوی نے دن کی درداد پوچھی غصے میں بھرا ہوا تھا تمام دن گزر گیا مسلم کے لڑکے زندان سے بھاگ رہے ہیں ان کی تلاش میں امیر نے انعام مقرر کیا ہے ابن زیاد نے انعام مقرر کیا ہے سارا دن ہو گیا انہیں ڈھونڈے ہوئے وہ بچے نہیں ہوئے اپنے بستر پر چلا گیا حارث کی بیوی کا دل کام ادھر مسلم کے بچے سفرے میں آرام کر رہے تھے ایک بچے نے بے اختیار رونا شروع دوسرا بھائی بھی اس کے رونے کی آواز سے اٹھ گیا پوچھا کیا ہوا تو میں نے خواب میں بابا کو دیکھا اور بابا سے رسول خدا پوچھ رہے ہیں اس نے تمہارے بیٹے کہاں ہیں اور بابا کہہ رہے ہیں یا رسول خدا میرے بچے ابھی آیا ہی چاہتے ہیں بھائی نے بھی خواب کی تصدیق کی میں نے بھی یہ خواب دیکھا بچوں نے دوسرے گلے میں باہیں ڈال کر رونا شروع کیا رونے کی آواز بلند ہو گئی حارث نیند سے اٹھا بیوی سے پوچھا یہ کون رو رہا ہے اس نے کہا پڑوس کے بچے رو رہے ہیں پھر سو گیا رونے کی آواز پھر بھی نہ تھمی پھر اٹھا کہا رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے پڑوس کے بچے ہی روتے ہوں گے ہمارے گھر میں بچوں کے رونے کا کوئی سلسلہ نہیں پھر تکیے پہ سر رکھ دیا پھر رونے کی آواز کانوں میں پڑی اٹھ بیٹھا اور گھر کو تلاش کرنا شروع کیا اس چھوٹے سے گھر پہ کسی بزرگ کے گھاس پھوس کے بستر پر مسلم کے بچے نظر آ گئے مجھے میں داخل ہو کر پوچھا کون ہو بچے تو یہ سمجھے تھے کہ ان پناہ گاہ میں آ گئے بے اختیار کہہ دیا مسلم کے سر بس اتنا سنا تھا بات پتہ